الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادتي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سورہ فجر کی آخری آیت ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک بشارت کی وضاحت کی گئی ہے، ایک انعام کا ذکر کیا گیا ہے. یہ تین باتیں تو ادنا درجے کی ہیں، یعنی مختصر سی اگر اس کی وضاحت کی جائے تو یہ تین باتیں اس میں ہیں، ورنہ اس آیت مبارکہ میں اور بھی بہت سی چیزیں اور بھی مضامین ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو ہر مضمون جو ہے وہ ایک وقت چاہتا ہے. مثلا یا ایتہ النفس المطمئنہ کہا تو نفس مطمئنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نفس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ پورا ایک بیان ہے. اسی طریقے سے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. لوٹنا تو بات کی چیز ہے، پہلے آنا ثابت کیا جائے تو لوٹنا تو بات کی بات ہے. جب لوٹنا ہے تو اس کا مطلب کوئی آیا بھی ہے. اب آیا کیا ہے اس کی ایک تفصیل ہے. راضیتم مرضیہ، راضی ہونا کیا چیز، اس کو تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں بیان کیا جائے گا بھی. اور اسی طریقے سے جنت کی کیفیت کیا ہے، دخول جنت کی کیفیت کیا ہے، تو اس میں بہت سے مضامین کو بیان کیا گیا ہے. لیکن اس وقت میں صرف تین باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ اس واقعے کا ذکر ہے جو اس آیت میں اشارتاً ہے، اس واقعے کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، اور جو بشارت اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا فرمائی ہے اس کو ذکر کیا جائے گا، اور جس انعام کا ذکر ہے اس انعام کو. آیت مبارکہ کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خطاب ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور دنیا والوں کو خطاب فرماتے ہیں، کہیں تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایہ الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، کہیں کافروں کو خطاب. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام لوگوں کو بھی خطاب فرمایا، جس میں مسلمان کافر سب شامل، اور کہیں صرف اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے اور احکام نازل فرمائے ہیں. کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات دو، کہیں فرمایا علیکم بالحج، تم پر حج لازم ہے، کہیں علیکم بالصیام، تم پر روزہ رکھنا لازم ہے، مال کی زکات دینا ضروری ہے. تو یہ احکام نازل فرمائے ہیں اہل ایمان کو خطاب فرما کر. تو جس طریقے سے یہ خطابات ہیں، اسی طریقے سے ایک خطاب وہ ہوگا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر یہ خطاب خاص ہے ایمان والوں کے ساتھ، اس میں کافر شامل نہیں، کیونکہ نفس مطمئنہ صرف اہل ایمان کا ہوتا ہے، کافروں کا نہیں ہوتا. اور یہاں خطاب نفس مطمئن سے ہے، وہ نفس مطمئن جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اس کے احکامات پر عمل کیا، اپنے باپ کی میراث لینے کے لیے اب واپس جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جنت ہمارے باپ کی میراث، حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، باپ تو سب کے ہیں، کافر ہیں تو ان کے بھی باپ ہیں اور مومن ہیں تو ان کے بھی باپ ہیں، لیکن بعض اولادیں وہ ہوتی ہیں جو کام اچھا کر کے باپ کو خوش کر دیتی ہیں، تو باپ کہتا ہے کہ اپنا دل بھی نکال کے اس کو دے دوں. اور بعض اولادیں وہ ہوتی ہیں جن کو دنیا میں لوگ آنکھ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کی حرکات اچھی نہیں ہیں، ناپسندیدہ حرکات میں ہی مبتلا ہے، لہذا اس کے قول و فعل کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کو اپنی جائیداد سے بھی آخ کرتے ہیں اور تمام چیزوں سے بھی اس کے لین دین کے ہم ذمہ دار نہیں. ایسی بھی اولاد ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو کافر ہیں ان کو خطاب نہیں ہے, یہاں خطاب صرف اہل ایمان سے ہے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نفس مطمئنہ اہل ایمان کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرماتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, جس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ واقعہ یہی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے کا اس کا وقت آ جاتا ہے انسان کے, ان مومن آدمی کے, تو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں خود بھی, اور بعض اوقات بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں آنے کے بعد. چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت اس کے آمان و انصار ہوتے ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں جو داہنی جانب ہوتے ہیں جس کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے, اور بعض آمان و انصار وہ ہوتے ہیں جو بائیں جانب ہوتے ہیں جن کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے. اصحاب الیمین اہل ایمان کی روح قبض کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان کے چہرے بیض الوجوہ, انڈے کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں, روشن چہرے, منور چہرے ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت ایمان والے بندوں کے لیے خاص طور پر ان کو جب بھیجتے ہیں تو بعض اوقات اپنے بعض بندوں پر اس حقیقت کو واضح بھی فرما دیتے ہیں. دور سے وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس طریقے سے آپ جب جہاز میں اڑ رہے ہوں اور نیچے آپ کو کوئی شہر نظر آتا ہے تو جگمگ جگمگ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اسی طریقے سے اوپر سے جب وہ آتے ہیں تو نیچے جو جس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے چہرے ایسے نظر آتے ہیں جس طریقے سے کہ منور بلب ہوں, روشن بلب ہوں جو جل رہے ہوں, تو وہ حیران ہو جاتا ہے. اس وقت یہ عالم حیرت میں ہوتا ہے, یعنی وقت آخر ہوتا ہے جانے کا, لیکن اس روشنی سے اس کو حیرت ہوتی کہ کیا چیز. اچانک اس لیے نہیں آتے کہ اس کو کہیں پریشانی نہ ہو جائے, ڈر نہ جائے, خوف زدہ نہ ہو جائے, اس لیے پہلے سے اللہ رب العزت دور سے اسے دکھاتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے بہت سی روشنیاں ہیں جو جد بج ہو رہی ہیں, جگمگ جگمگ کر رہی ہیں, اور وہ ان کے قریب ہوتی چلی جاتی ہیں. یہاں تک کہ جب قریب آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ مشخص ہو جاتے ہیں, ان کا چہرہ بھی واضح ہو جاتا ہے, روشن چہرہ ہوتا ہے اور وہی چہرہ چمک رہا ہوتا ہے دور سے. وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. بات یہ ہے میرے عزیزو, چاہے کوئی جتنا بھی ایمان والا ہو اور نیک ہو, دنیا سے جانا اور موت سب کو ناپسندیدہ ہے, الا ماشاء اللہ. اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جنہیں موت انتہائی پسندیدہ ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو تین افراد اور بھی تھے لیکن سب خاص لوگ تھے. تو اس بزرگ نے ہم سے ایک بات کہنی چاہیے, اس کے لیے انہوں نے پہلے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, یعنی دیکھا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کے سامنے یہ بات کہنے کی نہیں. جب دیکھ لیا تو وہ راز کی بات عام طور پر جب کہی جاتی ہے تو اچھی طرح پہلے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ بھئی کوئی غیر آدمی تو نہیں. اس طرح سے انہوں نے بھی دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ سے اتنا راضی ہوں کہ میں تیار ہوں, اگر موت ابھی آ جائے تو میں تیار ہوں جانے کے لیے, اتنا تیار. حقائق فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس میں تیار ہونے کی کیا بات ہے, راضی نہیں ہوں گے تب بھی موت تو آئے گی, آپ کو لے جائے گی, تو یہ کہنا کہ میں اتنا تیار ہوں, اتنا راضی ہوں, اس کا کیا مطلب. یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. فرماتے ہیں جب تھوڑا غور کیا تو جواب بھی خود ہی مل گیا. لیکن بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کی میں تفصیل میں بعد عرض کروں گا. اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو تیار ہوتے ہیں موت کے لیے, ان کی بات تو میں نہیں کرتا, لیکن کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں دل لگا رکھا ہے, ایمان والے, لیکن دنیا میں دل لگایا ہوا ہے, دنیا سے جانا ان کو بڑا برا لگتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان ختم ہو جائے, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رات دن ہم پہ برس رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں, اولاد سے بیوی بچوں سے جدائی ہو جائے, جائیداد چھوڑنی پڑے, بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ یہی رہ جائے گا. جس حال میں انسان آیا اسی حال میں انسان واپس چلا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو موت طبیعی طور پر مکروہ ہے, ناپسندیدہ چیز. یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کا فیصلہ کر لیا تو اس کو جانا پڑے گا چاہے اس کے علم میں ہو نہ ہو. ابھی آپ کے سامنے دو تین حادثے ہوئے, کل ہی ٹرین کا جو حادثہ ہوا کتنے لوگ بےچارے چلے گئے، کیا ان کے ذہن میں پہلے سے تیاری تھی؟ کیا وہ پہلے سے اس کے لیے تیار تھے کہ ہم آج مر جائیں گے؟ وہ تو بےچارے اپنے اپنے دور سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے، اپنے گھر پہنچنے والے تھے کہ موت نے اس سے پہلے موقع نہیں دیا ان کو گھر پہنچنے کا، اور جن کی موت لکھی تھی وہ چلے گئے اس دنیا سے. اسی طریقے سے آپ نے گڑانی میں جو بھی جہاز کا واقعہ پیش آیا، 200-250 مزدور جو کام کر رہے تھے ان میں سے بےچارے کتنے مزدور چلے گئے؟ بعض نے تو کہا کہ شاید 100 سے زیادہ حادثے ہو گئے ہوں اس قسم کے جن کی جانیں چلی گئی ہوں، کیونکہ ابھی تک کچھ پکا پتا نہیں کہ کتنے لوگ چلے گئے. لیکن جو لوگ محنت مزدوری کے لیے آئے تھے، اس لیے آئے تھے کہ کچھ کما کے اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ان کے لیے کچھ ذرائع پیدا ہوں گے، لیکن موت جب آ گئی اب وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں جانا تو پڑتا ہے. اس لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ ترغیب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ خاص معاملہ فرماتے ہیں، اور خاص طور پر جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اخرجی اے نفس، اخرجو اخرجی ایتها النفس الطیبہ، اے نفس طیبہ نکل اپنے رب کی طرف، الی ربک، الی روح و ریحان، باغات کی طرف، جنت کی طرف، ورب غیر غضبان، اور ایسے رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے. یعنی یہ اس کو ترغیب دیتے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں کانت فی الجسد طیبہ، کہ تو خود بھی پاک، یعنی یہ روح تو بھی پاک، اور تو نے اعمال سے اپنے بدن کو بھی پاک کر لیا تھا، اب نکل ایسے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے، خوش ہے، تجھے اور انعامات سے نوازنا چاہتا ہے، کہاں اس دنیا کے جھنجٹوں میں پھنسا ہوا ہے، نکل یہاں سے. تو بعض لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور بعض کو پھر بھی تھوڑی سی کراہیت باقی رہتی، تو ان کو جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، اور جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھتے ہیں تو بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ان کی روح ایسے نکل جاتی ہے جس طریقے سے اگر مشک کو الٹ دیا جائے اور پانی غٹ غٹ نکل جاتا ہے، اس طریقے سے ان کی روح جسم سے نکل جاتی. تو یہ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شاید میں کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. اس کا مطلب یہ بھی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال سے انسان راضی ہو، راضیتم مرضیہ، جو کہا اللہ سے تو راضی اور اللہ تجھ سے راضی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات انسان راضی نہیں ہوتا. ویسے تو آپ اگر یہ کہیں، جیسے کہ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں راضی کون نہیں ہوتا. اگر کسی یہودی سے پوچھو گے تو رب سے راضی ہے تو وہ کیا کہے گا، میں ناراض ہوں. عیسائی سے پوچھیں گے کیا وہ کہے گا، میں ناراض ہوں. کسی ہندو سے پوچھیں جو مشرک ہے اور کئی خداؤں کو مانتا ہے لیکن اللہ کو سب سے بڑا رب مانتا ہے، اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں بھی راضی ہوں. کوئی ناراضگی کا نہیں کہے گا. تو پھر راضی ہونے کا کیا مطلب؟ اس کو بزرگوں نے فرمایا کہ رضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی ذات سے راضی ہونا ہے، تو اللہ کی ذات سے تو سب راضی ہیں، کیا مومن اور کیا کافر، سب راضی ہیں اللہ کی ذات سے. ایک ہے اس کے افعال سے راضی ہونا، وہ اچھا کرے تب، برا کرے تب، مال دے تب، چھین لے تب، ہر حال میں اللہ سے راضی ہو، یہ رضا ہے اصل، کہ اللہ سے میں ہر حال میں راضی ہوں. اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے بعض طبیعت ایسی بنائی ہیں. ابھی مکہ مکرمہ میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، علی گڑھ کے رہنے والے تھے اور بن لادن کمپنی میں کام کرتے تھے. تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو معاملہ چلے، بہت سے لوگوں کو نکال دیا گیا بےچاروں کو. تو وہ بھی انڈیا سے آئے، مجھے کہنے لگے کہ اب تو انہوں نے قانون بنا دیا جو چھٹی پہ جائے گا واپس نہیں آئے گا، بس وہیں رہے، آنے کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ یہ اہم آدمی تھے اس لیے ان کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ واپس رکھا. اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بہت پریشانی ہو رہی ہوگی آپ کو، ایک سال سے تنخواہ نہیں ملی. تو ماشاءاللہ اچھی سوچ کے حامل تھے، کہنے لگے نہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 39 سال تک نعمتوں سے نوازا. میں 40 سال کہہ رہے مجھے یہاں ہو گئے، 39 سال ہم نے کام کیا ہے اور خوب کمایا، اپنے بچوں کو بھی کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا، وہاں مکان بھی بنا لیے اور وہ بھی برسر روزگار ہے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے. اور بالفرض اگر تھوڑی بہت آ بھی جاتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں چلیں گے، جب اللہ چاہیں گے واپس چلے جائیں گے. یعنی یہ انہوں نے فوری طور پر جواب دیا، جس سے واقعی خوشی ہوئی کہ یہ ہے رضا بالقضا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اس کی قضا پر راضی رہنا، اس کے تقدیر کے فیصلوں پر جو ہے وہ آمننا و صدقنا کہنا، یہ ہے اصل چیز. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، ورنہ راضی تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب بھی ہیں، اور جب کوئی رب، رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، جب تربیت کی جاتی ہے تو تربیت میں جس طریقے سے دودھ پلایا جاتا ہے کبھی کبھی تھپڑ بھی لگایا جاتا ہے، تربیت کا تقاضا ہے. ایک بچے کو آپ صبح ناشتہ کرا رہے ہیں، بعض اوقات ناشتہ نہیں کر رہا تب بھی پٹائی کرتے، کرتا کیوں نہیں، کھاتا کیوں نہیں، پیتا کیوں نہیں، بھائی یہ کچھ کھاتا نہیں ہے، بغیر کھائے جا رہا روزانہ، کمزور ہو جائے گا. تو یہاں بھی شفقت کا معاملہ ہے، یہ جو مارنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ ناراضگی نہیں ہے بلکہ یہ محبت کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے رب العالمین ہیں، رب ہیں وہ، جب تربیت فرما رہے ہیں تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تھپڑ بھی لگاتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک شخص کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، انعامات و اکرام کی بارش کی، اس شخص نے کیا کیا کہ اس مال و دولت کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا، اسراف کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کام شروع کر دیے، تو اب تھپڑ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں کہ بندہ لوٹے ہماری طرف. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، کہاں؟ الى امم، امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے. اور کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم، یعنی ان کو ہم نے نعمتیں بھی دی، تکلیف بھی دی، اور ہم نے چاہا کہ تکلیفوں میں بھی آزمائیں، نعمتیں دیں اس میں بھی آزمائیں. جب تکلیف دیں، انہیں پریشانی ہو، تو انہیں چاہیے لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ روئیں گڑ گڑائیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب پریشانی آ گئی تو اللہ کی طرف رجوع کرو، یا اللہ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے لعلہم یتضرعون. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیوں روئے، کیوں نہیں، وہ ان کو چاہیے تو یہ تھا. فاخذناہم بالباساء والضراء، ہم نے ان کو نعمتوں میں بھی اور تکلیفوں میں بھی آزمایا. لعلہم یتضرعون فلما جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، جب ان کے پاس تکلیفیں آئیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ روتے، لیکن وہ روئے نہیں، وہ تو سرکش ہو گئے. تو اللہ نے کیا کیا؟ فلما نسو، جب ان کو، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو اللہ نے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے کہ لو بھائی اب ہم نے تمہیں خوب آسائش دے دی. اور جب نعمتوں کے دروازے کھل گئے اور وہ اس میں مست ہو گئے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ظالم قوموں کی ہم نے جڑ ہی کاٹ ڈالی، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. تو بہرحال میرا مقصد یہ کہ جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یا پریشانیاں پہنچتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت کا معاملہ ہے. یہ تکلیفیں آتی ہیں اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ ان تکلیفوں کو ہم سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو بیان فرما دیا. تو بہرحال انسان موت سے گھبراتا ہے، تو یہ جو فرشتے آتے ہیں اصل میں آ کر ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم یہاں سے نکلو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں الی ربک راضیہ مرضیہ، یہ ہے خوشخبری، اس حال میں نکلو کہ اللہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی. دیکھیے موت مکروہ چیز ہے، لیکن ساتھ میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ایمان کی علامت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان زعمتم، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگ دوست نہیں ہے، تم دوست ہو خاص طور پہ، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس سے پتہ چلا کہ موت کی تمنا کرنا یہ سچوں کی علامتوں میں سے. لیکن بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، تو بظاہر دونوں میں ٹکراؤ ہے. قرآن مجید کی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اولیاء اکرام کی علامت ہے موت کی تمنا کرنا، اور حدیث یہ کہہ رہی کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. لیکن دوسری جگہ اللہ تعالی نے اس کو واضح فرما دیا کہ موت کی تمنا نہ کرے، بزر نظر بھی، ایسی تکلیف کی وجہ سے جو آسمان سے اس پر نازل ہوئی. بعض لوگوں کو بیماری آ گئی, اب بیماری میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے موت ہی آ جائے, اس کی ممانعت ہے, ایسا مت کرو. ہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے, محبت ہے اللہ سے, اور اس وقت آدمی ملاقات کے شوق میں کہتا ہے کہ یا اللہ اپنے پاس بلا لیجئے, اپنا دیدار کرا دیجئے, اس سے منع نہیں فرمایا. یہ ہے فرق دونوں میں. تکلیفوں سے گھبرا کر, پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی تمنا مت کیجئے. دیکھیے جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی یہ بہت بڑی نعمت ہے, ایک دفعہ جب چلی گئی تو پھر واپس کبھی نہیں آئے گی. اسی لیے فرمایا کہ وہ مومن جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اور ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ, تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ زندگی. لیکن زندگی اگر لمبی ہو ایمان کے ساتھ نہ ہو تو یہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی. لیکن پھر بھی جب تک زندگی ہے یہ امکان تو ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے, مرنے سے پہلے پہلے مومن ہو جائے تو اس کا یہ لمبی عمر کا ہونا اس کے کام آ جائے گا. اور اگر مومن ہے پہلے سے ہی تو لمبی عمر میں اس کے جتنے اعمال اچھے ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ فرماتے جائیں گے. اس لیے مومن کے لیے لمبی عمر کا ہونا یہ نعمت, کافر کے لیے البتہ لمبی عمر کا ہونا ایک درجے میں تو امکان ہے کہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ایمان لے لے, لیکن جتنے اس کے اعمال خراب ہوتے جائیں گے اس کی آخرت بھی خراب ہوتی جائے گی. تو اس لیے بہرحال یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دلاتے ہیں, ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. اس سے دیکھیے پتہ چل گیا, میں نے کہا تھا یہ آیت خاص ہے اہل ایمان کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے اہل ایمان کی روحیں یہاں سے اوپر جاتی اعلی علیین کی طرف, ان کا جو مستقر ہے ٹھکانہ ہے وہ علیین ہے. سورہ متففین میں اگر آپ پڑھیں تو علیین اور سجین دونوں کا ذکر کیا گیا اللہ نے, اور جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحت السرا میں جگہ رکھی ہے, ان کی روحوں کا مستقر وہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کی روحیں جب جاتی ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوسرے آسمان کے دروازے کھول دیے, یہاں تک کہ جو اس کا مستقر ہے اعلی علیین میں وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے اہل ایمان کی روحوں کو. اور جو کافر ہیں ان کی روحیں اس آسمان سے اوپر جاتی ہی نہیں, اور اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ آسمان سے نیچے جو کچھ بھی ہے سب جہنم ہے. ہم اس جہنم میں رہ رہے ہیں, یہ دنیا جہنم ہے, یہ دنیا مستقبل کی جہنم ہے, آج بھی جہنمی ہے یہ, اگر کوئی اس میں دل لگاتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. تو کافر تو جہنم ہی میں رہے گا, وہ یہاں سے نکلے گا ہی نہیں. اہل ایمان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جہنم سے نکل کے اعلی علیین میں پہنچ جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کسی کافر کی روح قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں, وہ جو اصحاب الشمال ہیں ڈراؤنے چہرے والے اور گندے کپڑے میں لپیٹ کے جب لے کے جاتے ہیں, آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے, بتایا جاتا ہے کہ میں فلاں فرشتہ ہوں, فلاں شخص کی روح قبض کر کے لایا ہوں, تو وہیں جواب دے دیا جاتا ہے کہ اسے پھینک دو, یہ اوپر نہیں جائے گا. جو سیکورٹی کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اوپر جانے نہیں دیتے, وہ یہاں کی سیکورٹی کی طرح نہیں ہے, وہاں کی سیکورٹی کے پیسے لے کے رشوت دے کے یا کوئی سورس استعمال کر کے جانے دیں, ایسا کچھ نہیں. اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ, یعنی جو جہنم پر متعین فرشتے ان کی صفت بیان کی ہے کہ فرشتے ایسے ہیں جو بہت سخت تندخو طبیعت کے ہیں, نرم مزاج نہیں ہے وہ, اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس حکم کو بجا لاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ان فرشتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ کسی کافر کی روح کو آسمان سے اوپر نہ جانے دیا جائے, تو فرشتے وہیں سے اس کو پھینک دیتے ہیں اور وہ وہاں چلی جاتی ہے جہاں اس نے جانا ہے, سجین اسفل ثم رددناہ اسفل السافلین, اللہ فرماتے ہیں ہم اسے لوٹا دیتے ہیں اسفل السافلین کی طرف. اور جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو ان کے لیے کہ ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ, ہمارا رب کہاں ہے. اور پھر صرف وہی نہیں بلکہ فرمایا فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے باپ کی جو میراث ہے جنت, اللہ تعالیٰ وہ ہمیں واپس لوٹا دیں گے بشرطے کہ ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں. یاد رکھیے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے, اس کی بہت قدر کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر ساری دنیا ہمیں مل جائے اور ہم اس دنیا سے چاہے فیضیاب بھی ہوں لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو خدا نہ کرے, تو یہ سارے عیش و آرام ہمارے بیکار ہو جائیں گے. اور اگر کوئی آدمی دنیا کی تکالیف برداشت کر لے، صدمے سہ لے، مصیبتیں اٹھا لے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو جائے، اپنے ایمان کو بچا کر قبر میں لے جائے، تو سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں سے حاصل ہو گئے، وہ شخص کامیاب. اس کا خلاصہ کیا ہے پوری آیتوں کا؟ کہ ہمیں اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے اور اس طرح گزارنی چاہیے کہ اس آیت کے خطاب کا ہم مستحق بن جائیں اور مورد بن جائیں، کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہم سے خطاب فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن تم دنیا میں آئے چند دن کے لیے اور تم نے وہ کام کیے جس سے میں راضی ہوں، اس لیے اب آؤ ہماری طرف واپس آ جاؤ، اب تمہیں دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ خطاب ہے بالکل آخری جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے بھی، خود بھی. تو اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطاب کا مستحق بنا دے، ہمیں ان اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے جن سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرمائیں گے، اور دنیا سے اس طریقے سے ان کو لے کے جائیں گے شان کے ساتھ کہ چلو بھائی اپنے رب کی طرف واپس لوٹو، اللہ تم سے راضی ہے. کیسا عمدہ خطاب ہے یہ، اور کیسے عمدہ خوشخبری ہے. تو اس میں ایک واقعے کو بیان کر دیا گیا، اس میں خوشخبری سنا دی گئی، اور انعام کیا ہے؟ فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اس انعام کا مستحق بنا دے، اور یہ دنیا جو عارضی جگہ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ہمارے جو ہے ہمارے لیے کامیابی کا زینہ بنا دے اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.